یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد و آل
محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی, دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی, سید الشہداء کے نام سے آشنا کیا, سید الشہداء کے غم میں غمگین ہونے کا موقع نصیب کیا, اس عظیم الشان تحریک کا حصہ قرار دیا جس کو ہم لوگ عزاداری امام حسین تعبیر کرتے ہیں. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, ان مظلوموں کی آزادی اور رہائی کے لیے جو پاکستان میں بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں اور نہیں معلوم کہ کہاں ہیں, اور تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی نصرت کے لیے, ظالم کی شکست کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی
محمد و آل محمد. دین مبین نے جہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کائنات کی بہترین زندگی ہمیں نصیب کرے گا, پاک و پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے گا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بھی عمل صالح انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اگر وہ صاحب ایمان ہو تو خدا تعالیٰ اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نصیب کرے گا. اب ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے اندر نہ کوئی مبالغہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی کہیں گے ایگزیجریشن کر دی خدا نے, نعوذ باللہ تعالی, نہ خدا نے متعلق کے کلام کے اندر ٹائم کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, نہ اس کے کلام کے اندر جغرافیہ کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو مثلاً اگر آئے کریمہ میں آیا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے مرد ہو چاہے عورت, تو یہ جو خدا نے متعلق نے مرد اور عورت کا بیان دے کر اس کو عمومیت دے دی, یہ نہ بھی فرماتا تب بھی من عمل صالحا میں آ گیا تھا, جو بھی عمل صالح انجام دے. یہ تو خدا تعالیٰ نے شاید اس کو اور زیادہ خاصیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ کوئی اس کو تخصیص نہ دے مردوں کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے عالم کے ساتھ جاہل کے ساتھ اس طرح نہ کرے, تو خدا تعالیٰ نے اس کی عمومیت کو اور تاکید کرنے کے لیے کہا من ذکر او انثى, چاہے مرد ہو چاہے عورت. اب مرد و عورت کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب باقی تو آپ ختم ہی کر لیں, چاہے وہ دین مثلاً کس پروفیشن میں ہو کس نسل سے ہو, وہی سب ختم ہو گیا پھر معاملہ. جو دنیا میں بڑی تقسیم ہے انسانیت کی وہ اس پر ہے مرد عورت, تو جب یہ شامل ہو گیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا, تو نیچے کالا گورا آگے قوم میں آیا پیچھے نسل میں آیا اس کا تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. شرط ایک ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اب یہ کہ صاحب ایمان کا کون ہوتے ہیں, صاحب ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوا مومن, اور وہ مومن ہو, اس کے اندر ایمان ہو, صاحب ایمان ہو, وہ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. تو اب ہمارے ذہن میں فوراً ایک سوال آ سکتا ہے, گرچہ عمومیت کو دیکھتے ہوئے نہیں آنا چاہیے لیکن آ سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ مثلاً قرآن کریم کے انداز بیان سے بہت زیادہ آشنا بعض اوقات شاید نہ ہو, کہ بھئی یہ جو پاک و پاکیزہ دے گا زندگی, یہ دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا, کہاں دے گا؟ اچھا, اب قدر متیقن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, وہ جو کنفرم پارٹ ہے وہ یہ کہ آخرت میں تو دے گا ہی, آخرت میں تو ہوگا, کہ بھئی جو بھی عمل صالح انجام دے, چاہے مرد چاہے عورت, اس کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. کہاں؟ طے شدہ بات ہے کہ آخرت تو ملے گی, ملے گی. اب ذرا جو سسپیشن ہے, وہ ڈاؤٹ ہے, وہ یہاں ہے, یہاں کیا ملے گا؟ کہ بھئی یہ جو پاک و پاکیزہ زندگی یہاں بھی ملے گی یا صرف آخرت میں ملے گی؟ اچھا, اب جیسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہاں بھی ملے گی یا صرف آخرت میں ملے گی, جیسے ہی میں کہہ رہا ہوں صرف آخرت میں ملے گی, تو ظاہر ہے اس کا مطلب سوچنا پڑے گا کہ بھئی خدا یہ قید کیوں لگائے گا؟ اگر یوں ہوتا نعوذ باللہ کہ دنیا کا خدا اور ہوتا, آخرت کا خدا اور, تو پھر یہ سوال اٹھتا کہ دنیا کے خدا نے وعدہ کیا یا آخرت کے خدا نے وعدہ کیا, کہ وہ کہاں دے گا؟ اچھا, اگر یہ دنیا کا خدا آخرت کا خدا ایک ہی ہے, اور وہ خدا کہہ رہا ہے کہ صاحب ایمان ہوئے تو پاکیزہ زندگی دوں گا, تو اب پہلی جو چیز آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, جس کو ہم ٹیکنیکلی تبادر کہتے ہیں, پہلی چیز جو دماغ میں آئے گی وہ قید کے ساتھ آئے گی یا بغیر قید کی آئے گی؟ صرف دنیا, صرف آخرت یا دنیا آخرت دونوں, پہلی چیز دماغ میں کیا آنی چاہیے؟ بھئی یہ دیکھتے ہوئے کہ خدا دنیا کا بھی وہی خدا ہے, آخرت کا بھی وہی خدا ہے, قدرت مطلقہ اس کی دنیا میں بھی ہے, قدرت فائقہ آخرت میں بھی ہے, تو دنیا کی قید لگاؤں کہ دنیا میں نہیں صرف آخرت میں؟ کیوں بھائی, کلام خدا میں تو کوئی قید نہیں ہے. یہاں پہ کلام خدا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں نہیں, آخرت میں دے گا, دنیا میں نہیں دے گا. کیوں؟ جبکہ خدا تو دونوں کا تھا وہ, اور جملے بھی اس کے آفاقی ہوتے ہیں جملے میں, تو اس کے ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو پھر دماغ میں سے صرف ایک سوال آ سکتا ہے کسی کے, کہ بھئی چونکہ دنیا محدود ہے, دنیا لمیٹڈ ہے, کافروں کو طاقت دیتا ہے, جبکہ دنیا آخرت میں تو نہیں دے گا, دنیا میں دیتا ہے, کافروں کو پیسہ بھی دے دیتا ہے, ظالم کو ظلم کا چانس بھی دے دیتا ہے, تو شاید یہ جو دنیا میں یہ جو کہا حیات طیبہ دے گا, یہ دنیا کے لیے شاید نہ ہو, شاید نہ ہو. تو ہم کہیں گے پھر اس کے جواب میں کہ بھئی یہ جس نے ظالم کو طاقت دی ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو خدا ہی ہے. جس نے کافر کو غلبہ دے دیا, نعوذ باللہ اگر کوئی اسے قبول کرے, قرآن کریم کی صریح آیت مخالف ہے اس کے, لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, ہم نے کبھی کافرین کو مومنین پہ غلبہ نہیں دیا, کبھی قرار نہیں دے گا. تو اگر کوئی یہ کہے بھی تو ہم کہیں گے بھائی یہ جو ظالم کو طاقت دیتا ہے, کافر کو طاقت دیتا ہے, اور کافر نان مسلم نہیں ہوتا ہے, صرف اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا, یہ جو دیتا ہے یہ کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. اور اگر وہ خدا کہے اچھا اس کو چھوڑ دو کہ میں ظالم و کافر کو طاقت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا, حیات طیبہ تمہیں دوں گا, کوئی مشکل ہے خدا کے لیے؟ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ حیات طیبہ ہے کون سی, پاکیزہ زندگی کہتا کسے ہے خدا؟ اب یہ جو خدا کی پاکیزہ زندگی ہے, یہ ظاہر پاکی اور طہارت والی تو نہیں ہے, کسے پاک یعنی مطلب یہ کہ وہ نجس نہیں ہوگی, یہ تو مطلب نہیں ہوا, کوئی اور زندگی ہے یہاں پہ, کون سی زندگی ہے؟ تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی دنیا کے اندر بھی, اور تھوڑا بہت آخرت سے بھی ریفرنس لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. دنیا میں ہم انسان جو لغات استعمال کرتے ہیں, جو لینگویجز ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں, اس میں وکیبلریز ہوتی ہیں, ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ہم لوگ غور نہیں کرتے, زیادہ دقت نہیں ہوتی. مثلا کوئی پوچھے کہ بھائی کیسی گزر رہی ہے, تو سامنے والا کہتا ہے بس گزر رہی ہے. اچھا اب بھائی یہ جو بس گزر رہی ہے مطلب کیا ہے؟ ہاں تو مثلا اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو تم نے کہا کہ بس گزر رہی ہے، اس میں بس گزرنے کی چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ زیادہ ہیں یا شکر کی چیزیں زیادہ تھیں؟ جس کی بس گزر رہی ہے اس کے پاس بھی شکر کی چیزیں اتنی ڈھیر اور ایک دو چیزیں ذرا کم، تو کیا کہے گا؟ بس گزر، ارے بھائی تیرا ٹرک بھی گزرا ہے، تیری بس کہاں سے گزری؟ اتنی چیزوں میں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ بس گزر رہی ہے۔ ارے بھائی یہ بس گزری کیسے ہو گئی؟ اتنی نعمتیں، کم سے کم اس کا تو شکر کرو پہلے جو نعمتیں ملی ہیں۔ ٹھیک ہے ایک دو میں کمی تمہارے دماغ میں آ رہی ہے کہ کمی ہوئی ہے، جو باقی جو سب کچھ صحیح ہے وہ تو پہلے شکر کرو۔ کفران نعمت سے کبھی وہ بھی نہ چلا جائے سارا، کفران نعمت تو کام خراب کر دیتا ہے انسان کا۔ ان کفر تم ان عذابی ولا ان کفر تم ان عذابی لا شدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ پھر خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا، تو بھائی انسان، ہم لوگ وکیبلری میں اتنے سیریس نہیں۔ ابھی میں کسی سے کہوں بھی نہ، کوئی مجھ سے کہ بس گزر رہی، اس کو ساری کہانی سناؤں تو کہے گا مولانا میرا مطلب یہ سب نہیں تھا، مجھے ایک مسئلہ ہے، اس خاطر میں نے کہا تھا بس گزری، باقی اللہ شکر الحمدللہ خدا نے بہت دیا۔ تو ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں، اتنا زیادہ دقیق نہیں ہوتے، اتنا زیادہ باریک بھی نہیں ہوتے باتوں کو کہنے میں۔ ہم تو نہیں ہوتے، خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں، خدا ہلکی بات نہیں کرتا ہے، خدا جو کرتا ہے وہ ہم لوگوں کی عوامی زبان میں سالڈ کرتا ہے، ہلکی بات نہیں ہوتی خدا کے کام میں، جو کہتا ہے پوری کرتا ہے، پکی بات کرتا ہے۔ اچھا اگر خدا یہ کہتا ہے خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کتنی دور تک جائے گی؟ بڑی دور تک جائے گی، چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتا خدا، گہرائی میں باتیں کرتا ہے۔ اچھا اب اگر خدا کہتا ہے میں خوبصورت زندگی دوں گا، ظاہر کی خوبصورت دے گا یا باطن کی خوبصورت دے گا؟ بڑی خوبصورت دے گا، ایسی خوبصورت دے گا جو کمپرومائز ہونے کے قابل نہیں ہوگی، پھر ایسی کوئی خوبصورت چیز دے گا جو کوئی کمپرومائز نہیں کر پائے گا۔ اب ہاں، اب ہم مجھے ایک چیز سمجھ میں آ گئی، دنیا میں چونکہ دنیا لمیٹڈ ہے، میری عمر 60 سال، 70 سال، 50 سال، 30 سال، انعام کتنا ملے گا مجھے جتنی میری زندگی ہے؟ کیا دینے والے کے پاس دینے کی کمی ہے؟ نہیں، لینے والے کی زندگی چھوٹی ہے۔ مشکل یہ ہے، دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے کی کیپیسٹی دنیا میں کم ہے۔ مثلاً خدا مجھے اس دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ کسی نے کیا، خدا چاہتا ہے انعام دے، دنیا لمیٹڈ ہے بھائی، دنیا انلمیٹڈ نہیں ہے۔ ہاں ایک انلمیٹڈ دنیا رکھی ہے، اس میں کہتا ہے میں انلمیٹڈ دوں گا، وہاں پہ کوئی کمی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جنت کے بارے میں فرماتا ہے، برزخ کے بارے میں فرماتا ہے، فرماتا ہے تمہاری آنکھیں جہاں تک کام کریں ہے، ایک ایک آدمی کے لیے۔ مثلا میں دنیا میں اگر گھر بناؤں گا بھائی، ایک ایکڑ پہ بنا دوں گا، چلو وہ مثلا فلانی آدمی نے دنیا کا مالدار ترین تھا، 50 ایکڑ کے اوپر بنے، چلو 50 ایکڑ بناؤں، لیکن آنکھیں 50 ایکڑ پہ رکتی ہیں؟ نہیں رکتی، رک جائیں گی، 50 کے بعد 51 ایکڑ پہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے نہیں، دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے، محدودیت ہے، آخرت میں تمہیں کوئی محدودیت میں نہیں رکھوں گا، دنیا کی نیچر لمٹ میں ہے۔ تو اب میں خدا سے پوچھتا ہوں، خدا آخرت میں جو تو پاک و پاکیزہ زندگی دے گا وہ کیسی ہوگی؟ وہ کہے گا تو تم سوچ ہی نہیں سکتے، فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، جو تمہارے نفس خواہش کرے، جس کو دیکھ کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، وہ سب دے دوں گا میں، جو تمہارے خواب و خیال میں نہیں آئے گا۔ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان سوچ نہیں پائے گا کہ ہم نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے اٹھا کے رکھی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے تم سوچ نہیں پاؤ گے ہم نے تمہارے لیے کیا اٹھا کے رکھا ہے وہاں پر۔ اچھا دنیا محدودیت کی جگہ ہے، دنیا محدودیت کی جگہ، یہاں جو پاک و پاکیزہ دے گا وہ کیسی پاک و پاکیزہ ہوئے گا؟ کہے گا یہاں جتنی پاک و پاکیزہ تم سنبھال سکو میں دے دوں گا۔ اب دیکھیے یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، دنیا ہے نا آخر، دنیا ہوتی ہے پست، دنی پست۔ مثلا اگر کسی کو کھانے کا مزہ لینا ہے تو پہلے بھوک کی سختی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی؟ پیٹ بھر لیں اچھا خاصا، صحیح ہے، اور اس کے بعد دنیا کا لذیذ ترین کھانا میں آپ کے سامنے رکھوں، کھانے کا مزہ آئے گا؟ مارے گئے. کیوں؟ دنیا میں ہر خوشی سے پہلے ایک غم اٹھانا ہوگا. کسی نے کھانے کی لذت بھی اٹھانی ہے نا تو پہلے کیا کرے؟ پہلے بھوک کی لذت اٹھائے, تب کھانے کی لذت مزہ دے گی. لیکن اگر اس نے بھوک کی لذت نہیں اٹھائی, بھوک کی سختی نہیں اٹھائی, تو کھانے کی لذت بھی مزہ نہیں دیتی. یہاں پہ بھائی میں سونے کا مزہ لینا چاہتا ہوں, کب ہوگا؟ پہلے جاگنے کی سختی تو اٹھاؤ, ورنہ 24 گھنٹے سوتا رہا تو سونے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے. پھر تو جو بھی دنیا میں لذتیں ہیں یہاں پر, یہاں ایک سختی کے ساتھ ہیں. اگر وہ سختی نہیں اٹھائی تو اس لذت کا کوئی مزہ نہیں ہے. تو یہاں پہ خدا نے متعال جو پاک و پاکیزہ زندگی دے گا وہ یہاں کی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ہے, لیکن جو آخرت میں پاک و پاکیزہ دے گا وہ ان لمیٹڈ ہے. اب میں یہاں پہ ایک اور پوچھتا ہوں, چلو جی آخرت میں جو ہوگا ہوگا, دنیا کی پاک و پاکیزہ زندگی کا کوئی ذرا خد و خال, کوئی ذرا سا کوئی ٹیلر ٹریلر ٹائپ کچھ پتہ تو چلے ہے کیا یہاں پر؟ تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج.
الحمدللہ ہم اور آپ بچپن سے دین کے بارے میں سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر جس کو خدا کہہ رہا ہے پاک و پاکیزہ زندگی ہوگی, قارون کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ پیسہ تو بہت ہے, سوشل اسٹیٹس بھی ہے, ظاہر میں رسپیکٹ بھی ہے. جب پیسہ ہے تو دنیا کی باقی ساری چیزیں تو پیسہ میگنیٹ خود ہی گھسیٹ لیتا ہے, تو وہ گھسیٹ لی ہوں گی اس کی نے. یہ پاک و پاکیزہ زندگی کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پہ ایک بہت نفیس مسئلہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں زندگی کا مزہ شاید باہر کی چیزوں سے آتا ہو, لیکن مزہ فیل دل کے اندر ہوتا ہے. آپ کے پاس باہر ایک زبردست دنیا کی گاڑی ہے, یہ آپ کے اندر ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے. اس کا آپ سے کنیکشن کس واسطے سے ہے؟ اس سیٹسفیکشن کے ذریعے سے جو یہ گاڑی آپ کو دے گی. یہ سیٹسفیکشن کہاں پر ہے؟ یہ باہر ہے یا اندر ہے؟ یہ اندر ہے. دنیا میں جو کچھ باہر ہے وہ مزہ نہیں دیتا اگر اندر صحیح نہ ہو. مثال دیتا ہوں, مثلا میرے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہو گئی, صرف ایک مشکل ہے, مجھے ایک اور لالچ تنگ کر رہی ہے. ابھی گاڑی مزہ دے گی؟ نہیں گیا معاملہ. دنیا کا آرام دہ ترین گھر میرے پاس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور آدمی کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. اب یہ گھر مزہ دے رہا ہے؟ اب یہ نہیں دے رہا. پہلے دن تو بڑا مزہ دے رہا تھا, لیکن ابھی دوسرے دن نہیں معلوم کیا مصیبت آ گئی ہے کہ اب یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا ہے. دنیا کی باہر کی ساری چیزیں اندر ایک اور جگہ پہ جمع ہوتی ہیں, وہاں سے ایک اکیومولیٹڈ سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور اگر اس ریسیور میں گڑبڑ ہو گئی, پھر باہر کی کوئی چیز آپ کو اندر خوشی نہیں دے پائے گی. اب میں اس کو الٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر وہ اندر کا ریسیور سیٹسفیکشن دے تو شاید باہر کچھ نہ ہو, اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. بعض لوگوں کے پاس باہر سب کچھ ہے, اندر کا جو ریسیور ہے کام نہیں کر رہا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس باہر کچھ نہیں ہے, اندر کا ریسیور بالکل صحیح کام کر رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں کہاں سے ٹرینکوائلٹی اور سیٹسفیکشن لیے چلے جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ بھائی دلوں پر حکومت بھی اللہ کی ہے, چیزوں کی نہیں ہے. یہ جو دل ہے, یہ دل ہی تو سب کچھ ریسیو کرے گا نا. اگرچہ ظاہر ہم دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ اب یہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے, تو پمپنگ اسٹیشن ہے. اس کے پیچھے ایک اور جذبہ ہے انسان کے اندر جس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. وہ قلب سارے جذبات کو ریسیو کرتا ہے, اور وہ ریسیو کرنے کے بعد ہمیں سیٹسفیکشن کی فیلنگ دے دیتا ہے. لیکن یہ جو قلب ہے اس کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ چیزوں کی حکومت نہیں ہے, اس کے اوپر بھی حکومت خدا ہی کی ہے. اس کا مطلب ہے اگر مجھے اندرونی سیٹسفیکشن فیل کرنا ہے, چیزوں سے لوں یا خدا سے لوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس خدا کی یاد سے ہی ہوگا۔ یہ خدا کا کارنامہ ہے کہ اس نے ہمیں اس حقیقت سے آشنا کیا کہ دیکھو بے وقوفو، دنیا کی چیزوں سے نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں کچھ دینے والی ہیں۔ دیکھیے دنیا کی چیزیں تو ویسے بھی کچھ نہیں دے پائیں گی، کیونکہ ان سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، ہمارا کنیکشن پرسیپشن سے ہے۔ میں دنیا کو پرسیو کرتا ہوں، دنیا کو لمس کرتا ہوں، یہ سارے جذبات میرے جمع ہوتے ہیں دل کے اندر، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی مثلا مجھے خوشی ملنی یا نہیں ملنی۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے پھر بھی خوشی لے رہا ہے، ایک آدمی کانٹوں پر ہے، سولی پر ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، پھر بھی خوش ہے۔ ایک آدمی سب کچھ لیے بیٹھا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ دلوں پہ حکومت بھی کسی اور کی ہے، وہ خدا ہے جس کی حکومت ہے۔ اب وہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں پاک و پاکیزہ زندگی دوں گا دنیا میں، اب میں آپ سے پوچھوں گا گاڑی دے گا یا دل خوش دے گا؟ ہاں، اصل میں کہہ رہا ہے دل خوش دوں گا، شاید گاڑی دوں شاید نہ دوں، دل خوش دوں گا، دل خوش دوں گا۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، خدا ہے تو مجھے محتاج، ذرا سوچیے گا اس کے اوپر، تو مجھے محتاج خوش رکھے گا یا بے نیاز خوش رکھے گا؟ خوش انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ خوش ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے باہر کی چیز کا پھر اندر خوش ہوتا ہے، ایک وہ خوش ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے باہر سے اور اندر سے خوش ہوتا ہے۔ تو مجھے محتاج خوش انسان بنائے گا یا بے نیاز خوش انسان بنائے گا؟ تو خدا کہہ رہا ہے اگر میں تجھے محتاج خوش انسان بناؤں گا نا تو بار بار ڈرے گا، تیری خوشی ختم ہو جائے گی، میں تجھے بے نیاز خوش انسان بناؤں گا۔ یہ ہیں ابو ذر، بے نیاز خوش مطمئن، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، پلے میں کچھ ہے نہیں، خوشی میں بے نیازی، الحمدللہ۔ اب دیکھو ہمیں حیات طیبہ کے کچھ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو حیات طیبہ خدا قیامت میں دے گا اس کا تو کچھ حد و حساب ہی نہیں ہے، جو دنیا میں اس نے حیات طیبہ دینی ہے وہ حیات طیبہ ایک ایسی اندرونی خوشی ہے جو اشیاء کی نیاز مند بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کی خدمت میں کانورس کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کو دنیا میں وہ خوشیاں مل رہی ہیں جو اشیاء کی نیاز مند ہیں، یہ وہ حیات طیبہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کے قلب میں وہ سکون اور خوشی آنا شروع ہو جائے جو اشیاء کی نیاز مند نہیں ہے، اشیاء سے بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے اب کہیں ڈائریکٹ حیات طیبہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ جب تک ہماری خوشیاں مادیات کی نیاز مند ہیں، یہ مادی خوشیاں ہیں پھر، اور جب ہماری خوشیاں ان مادیات کی نیاز مندیوں سے آگے چلی جائیں، خوشیاں ہیں الحمدللہ، پہ باقی کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ حیات طیبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج،
بس اب میں اس کو اختتام پر لے کے جاتا ہوں، اور تاکہ انشاءاللہ، ویسے بھی ہم وقت مجلس کے وقت سے کافی دیر ہو چکے ہیں، وہ ڈیمونسٹریشن کا ایشو تھا، پروٹیسٹ کا ایشو تھا، اور اس کی وجہ سے بھی، تو آخر میں آتے ہوئے یہاں تک بات ہوئی کہ بھائی وہ جو حیات طیبہ خدا دے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اندر خوشی ہوگی چاہے باہر کچھ نہ ہو، اندر خوشی ہوگی۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی دیوی خوشی بھی ہو اور باہر بھی اشیاء ہوں، ٹکراؤ بھی نہیں ہے کہ بھائی کوئی انسان کہے کہ بھائی اگر میرے پاس باہر کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور غلط ہو گیا، نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو اندر بھی خوش ہو، لیکن اس صورت میں بھی کیا باہر کا نیاز مند ہوگا؟ نہیں، محتاج نہیں ہوگا، ہوئی نہ ہوئی، نہیں ہوئی نہ ہوئی، اس کی خوشی اور اس کے آرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اس کی خوشی واقعاً وہ حیات پاکیزہ ہے جو خدا نے اس کو دی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں؟ دو طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس طریقے، ایک دفعہ یہ ہوتے ہیں میں مثال کے طور پر خدا سے گڑگڑایا، مانگا، کسی بھی طرح سے کر کے میں نے کہا خدایا پاک و پاکیزہ زندگی دے دے بس۔ اچھا، اب خدا نے قرآن کریم میں مجھے بتایا ہے کہ دیکھو پاک و پاکیزہ زندگی میں کس کو دوں گا؟ جو عمل صالح کرے گا۔ اب میں خدا سے کہنا چاہ رہا ہوں خدا عمل صالح تو میں نہیں کروں گا، تو پاک و پاکیزہ زندگی دے دے. اب خدا کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی یہ شارٹ کٹ یہاں پہ کریٹ نہیں ہوا ہے، آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کے پاس ایک مزدور تھا، وہ دیوار بنا رہا تھا. دیوار بناتے بناتے اللہ کے رسول نے کہا، اس سے پہلے کہا پیسے لے لو، کہنے لگا نہیں لوں گا آپ اللہ کے رسول نے یہ ہے وہ ہے. بہت اس نے اصرار کیا، اللہ کے رسول نے نہیں مانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب رسول خدا کھڑے ہی تھے وہیں پہ، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں. تو ہوشیار آدمی نے سوچا پانچ سکے لینے سے بدلے جنت نہیں لے لوں کہیں اللہ کے رسول سے. اچھا اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا تم عمل کرو میں دعا کروں گا، مفتے میں نہیں، یہ عمل سے عمل پر. من عمل صالحاً، عمل صالح کرو. تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تیرے پانچ سکے ڈیو ہیں، سکے تو میں دے دوں گا، لیکن اگر تو کہہ رہا میں جنت میں بھیج دوں تو بھائی وہ تیرا ایک راستہ طے ہوا ہوا ہے. خدا نے راستہ طے کیا، وہ راستہ تمہیں طے کرنا پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ میں دعا کر لوں گا تو تم منیمم پر بھی آ گئے تو باقی میری دعا لے چلے گی تمہیں. لیکن تم یہ کہو کہ تم کچھ نہ کرو، نعوذ باللہ، تم فرعونی راستے پہ چلو، قانونی راستے پہ چلو، میری دعائیں تمہیں جنت میں لے جائیں، نہیں، ایک منیمم پہ تو آنا پڑے گا تاکہ پھر میری دعائیں تم کو اٹھا کے آگے پہنچائیں گی. پھر انہیں دعاؤں سے اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، انہیں دعاؤں سے اس کی زندگی میں پاکیزگی بڑھے گی، لیکن بہرحال وہ کرنا پڑے گا. اچھا اب میں ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے میں خدا سے کہتا رہا ہوں عمل صالح نہیں کروں گا، بس تو مجھے حیات طیبہ دے دے، فرمایا یہ نہیں ہوتا. دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا خدا میں حیات طیبہ تجھ سے مانگ رہا ہوں اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی دے دے، عمل صالح چاہیے نا، دے دے عمل صالح بھی دے دے. تو ہمارا ایک دوست کہتے تھے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا سے جو مانگنا ہے پورے پیکیج کے ساتھ مانگنا ہے، یہ آخری رزلٹ مانگنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، پورا پیکیج مانگنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بھی دے، اس کے پیچھے یہ چاہیے تو وہ بھی دے، اور اگر کچھ مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی چاہیے تو وہ بھی دے دے، کیونکہ بھائی پورا سب مانگیں گے تو ہوگا نا، ورنہ تھوڑی ایسے شارٹ کٹ مل جائے گا مجھے ایسے. تو اب کیا کروں میں؟ خدا سے مانگوں. اب یہ جو میں عمل صالح کروں تو یہ عمل صالح اپنے ہاتھ سے کچھ شروع بھی تو کروں، شروع کروں، خدا برکت دے گا، خدا میری زندگی کی خوشیاں بڑھا دے گا، پاکیزہ زندگی بڑھا دے گا، لیکن بھائی کچھ کرو تو صحیح. اب کیا کریں، کہاں سے شروع کریں؟ تو اب چونکہ وقت بھی تھوڑا سا محدود ہو رہا ہے اس اعتبار سے، تو میں عرض کروں گا چھوٹے چھوٹے کاموں کو کریں، صرف پرسیپشن صحیح کر لیں. وہی چھوٹے چھوٹے کام میں اور آپ زندگی میں جو کر رہے ہیں انہی کو کرنا ہوگا، یا کبھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی کرنا پڑے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ دماغ صحیح کریں، دماغ صحیح کریں. مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک بات ہے، مثال کے طور پر میں یہی مجلس جو پڑھ رہا ہوں، یہی مجلس بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ایروگنس کے ساتھ پڑھوں، پھر ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے. یہ جو آپ مجلس سن رہے ہیں غرور کے ساتھ سنیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنی انانیت کے ساتھ پڑھوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی انانیت کے ساتھ سنیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی مجلس بیٹھے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے، ہاں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے، ایک بڑھے گا ایک نہیں بڑھے گا، یہ ہوگا. میں ہی ایک مجلس پڑھوں گا جس سے میری معنویت بڑھے گی، نعوذ باللہ، میں ہی ایک مجلس پڑھوں گا جس سے معنویت برباد ہوگی. مجلس تو وہی مجلس تھی، اور مجلس تو وہی مجلس تھی، پرسیپشن کا ایشو ہے. جو نیت آپ کے ذہن میں ہے، جو دماغ کے اندر سوچا ہے، تصور کیا، اس کا مسئلہ ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا. تو آپ اور میں یہی جو مادی زندگی گزار رہے ہیں، اسی زندگی کو گزارتے گزارتے میں اور آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں. اور بہت ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا کنٹرول دماغ کے اوپر، اپنے ذہن کے اندر. اب انہوں نے ہمیں یہ ساری علامتیں دی ہیں کہ بھائی کیا کیا کنٹرول کریں، کیسے لے کے آگے بڑھیں. تو مثلا ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ فرمایا کہ مثلا اس طرح کا ایک مفہوم ہے، میں ایگزیکٹ الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، فرمایا کہ تمہیں ایمان کا کمال چاہیے، تین کام کرو. ایمان کا کمال چاہیے، تین کام کرو. مثال کے طور پر پہلا عنوان الانفاق فی الاقطار، سختی میں بھی صدقہ دیا کرو. اچھا میں صدقہ کب دیتا ہوں؟ میں اس وقت دیتا ہوں جب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ تو کنجوسی دکھاتا ہوں. جب میرے پاس ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ بچاتا ہوں. فرمانے نہیں, ایمان کامل یہ ہے کہ اقطار میں صدقہ دو, سختی میں صدقہ دو. آسانی میں صدقہ دینا تو وہ تو لالچ کے تحت بھی ہوتا ہے کہ خدا پانچ دوں گا تو پچاس تو ویسے ہی کر دے گا. سختی میں دو. اب ایک اور آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا جس کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دے گا. بھائی سختی میں دے, ہے نہیں کہاں سے دے. تو یہ کیا خدا نے کہا کہ صدقے میں روپیہ دو؟ یہ کب کہا؟ کہا صدقی صدقہ دو, سختی میں بھی دو. اب مثال کے طور پر میرے پاس سختی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو میں ایک بات سوچتا ہوں, پیسہ نہیں ہے ٹائم ہے, ٹائم ہے تو دوسروں کو وقت دے دوں, ان کی کوئی مدد کر دوں. اچھا میں سختی میں ہوں, بڑی سختی میں ہوں, اور خدا مجھ سے کہہ رہے سختی میں صدقہ دو, چلو تو بھائی دعا دے دو, دعا کرو. جب میں سختی میں ہوتا ہوں تو دوسروں کے بارے میں سوچ پاتا ہوں کیا؟ مشکل یہاں ہے, میں خود غرضی کرتا ہوں. بس یہ جو کہہ رہے ہیں صدقے میں صدقہ دو, سختی میں بھی دو, اس کا مطلب پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب مجھ سے خود غرض ہونے سے بچنا مانگ رہے ہیں. خود غرض مت بنو, اورینٹیشن نکالو اپنی. اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ اورینٹیشن دینے پہ ہونی چاہیے نہ کہ لینے کے اوپر. اورینٹیشن دوسروں کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ اپنے اوپر. بس یہ جملہ دیکھیے کتنا عمیق ہو گیا اچانک. پہلے ہمیں لگ رہا تھا سختی میں صدقہ دو, یعنی مثلا میں افون کیلکولیٹ کر رہا تھا اگر میری تنخواہ 5000 سے کم ہو گئی تو کیسے دوں گا. صحیح, اچانک مجھے پتہ چلا نہیں بھائی یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ایک مانگ رہے ہیں. وہ کیا؟ خود غرض مت بنو. سیلفش کیوں بنتے ہو؟ قربانی دینے والے انسان بنو. جب تم پہ سختی آئے تو دوسروں کا بھی سوچو. کس کی طرح؟ اب سارا کیریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے ہر طرح آتا ہے کربلا کے اندر. خود سختی میں اور حر کو پانی پلا رہے ہیں. سختی میں صدقہ دو. ایمان کا کمال سختی میں صدقہ دو. اب آپ نے اس جملے کو پکڑ لیا میں نے اور آپ نے اور ہم اپنی زندگی میں لے چلے, تو آپ سمجھیں کہ ہم اپنے اسی حیات طیبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے یا اسی میں اور مضبوطی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے. یہ ایک پوائنٹ, دو پوائنٹ اور جلدی جلدی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. پاکستانی اسٹینڈرڈ میں ابھی یہاں بہت جگہ خالی ہے. صحیح ہے, آپ کے شاید کینیڈین اور امریکن اسٹینڈرڈ میں یہاں جگہ ختم ہو گئی ہو, لیکن ہمارے حساب سے تو ابھی بہت جگہ پڑی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
پہلا پوائنٹ ہو گیا سختی میں صدقہ دو. دوسرا پوائنٹ, میں ایک آدمی سے ملا, میرا دوست ہے, بہت اچھا دوست, میں دل کھول کے ملتا ہوں اس سے, میرا اچھا دوست ہے, دیکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, ملتا ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا میں ایک آدمی سے ملا جس سے میری کھٹ پٹ چل رہی ہے, تو جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دل میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسفنج سکڑنا شروع ہو گیا. اسپنج یوں ہو گیا, ایک دم سے اندر جاتا ہے تو دل لگتا ہے یوں ہو گیا. تو بجائے یہ کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چہرہ کھلا ہو, میرا چہرہ مرجھانے لگتا ہے, دل دبنے لگتا ہے. اچھا منافقت کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اس کو چہرے کو پھر بھی بچا لیتے ہیں. جو منافقت کے استاد ہوتے ہیں وہ اندر کو اسپنج ان کا سکڑ چکا ہوتا ہے, اوپر سے چہرہ ان کا پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئے بڑے جو استاد ہوتے ہیں, سیلز مین ٹائپ کے لوگ. ایک پروفیشنل مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی ہے. اچھا یہ سب پکڑی جاتی ہے, جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جو چہرے شناس ہوتے ہیں وہ سب پکڑ لیتے ہیں. چہرے شناس چھوڑ دیں, سب سے اچھی پہچان کون کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں. بچے پکڑ لیتے ہیں کب یہ دو نمبر ہے. بچے کو کبھی آپ کسی سیلز مین سے اظہار محبت کرتے نہیں دیکھیں گے. بچہ خلوص کو اندر سے پہچانتا ہے, اندر سے وہ سمجھ جاتا ہے یہ مصنوعی ہے, یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, معاملہ کچھ اور ہے اس کا. تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے ہم سے کہا کیا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک سب سے کھل کے نہیں ملو گے، سب سے کھل کے ملو. اچھا کسی کو دیکھ کر میرا تو دل کڑتا ہے، اس سے کیسے کھل کے ملو؟ اس سے سوچ کے ملو کہ بندہ خدا ہے جو غلطیاں کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے دل کھول کے ملوں گا. میں کیوں اپنا دل خراب کروں؟ بھائی آپ ایک تصور فرمائیے، مثلا میرے پاس اس لباس میں بھی کافی جیبیں ہیں، اب اگر ان جیبوں میں دو تین سڑے ہوئے امرود میں نے رکھے ہوئے ہیں اور کافی وقت سے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ٹرک یہ کی ہے کہ آپ کو بدبو نہیں آ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو تو بدبو نہیں آ رہی، یہ جو سڑے ہوئے میری جیب میں کافی وقت سے پڑے ہیں، یہ میرا کیا ہوگا ہے؟ اور ابھی تو میں نے جیب کہا تھا، اگر وہ کسی بھی طرح سڑے ہوئے میرے اندر پڑے ہوں اور وہ پیٹ میں نہ پڑے ہوں جو شاید کبھی نکل جائے، یہ دل میں پڑے ہوں. پیٹ کا فنکشن زیادہ زیادہ خراب ہوا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، زیادہ زیادہ مروں گا، لیکن دل کا فنکشن خراب ہوتا ہے جب قلب کا، تو یہ ابدی زندگی کو ٹھکانے لگا دیتا ہے. اچھا میرے اس سارے گندے امرود اس ابدی زندگی کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، کیوں؟ میں بغض لیے بیٹھا ہوں، میں کینہ لیے بیٹھا ہوں، میں دشمنیاں لیے بیٹھا ہوں، حسادتیں لیے بیٹھا ہوں، اور یہ کہاں لیے بیٹھا ہوں؟ اسی قلب مقدس میں جس میں خدا نے کہا تھا الا من اتى الله بقلب سلیم، بس وہ کامیاب ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اس قلب سلیم میں میں نے بہت ساری امپیورٹیز، سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. خدا کہہ رہا ہے یہ مت کرو، دل اپنا کشادہ کرو، دل صاف کرو، چہرہ کھول لو، سب کے ساتھ کھلے ہوئے دل سے ملو، یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا میں نے عرض کیا دشمن سے کیسے کھلے ہوئے دل سے ملو؟ اس سلوک ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے نام پہ ملو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ چار غلطیاں کر رہا ہے، ہدایت دینے کی کوشش کروں گا، دشمنی کیوں کروں؟ کیوں دشمنی؟ حتیٰ اب ذرا تصور کیجیے گا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی کی کیا؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں رحمتوں للعالمین، دوست ہو یا دشمن ہو؟ سید الشہداء اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے کیا؟ نہیں، ایک لہجہ بھی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے تھے. بچ جائے، کسی طرح بچ جائے، ہاں اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا، اس کا مسئلہ ہے. سید الشہداء تو اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے تھے. ورنہ تصور فرمائیں جو بنی اسد کے نام پہ بیان موجود ہے کہ دور چلے جاؤ، اتنی دور جاؤ کہ میری آواز نہ آئے، تم لوگوں کو نہیں ساتھ دیتے تو نہ دو، یہ ہمدردی نہیں ہے؟ عین ہمدردی. فرمایا دور جاؤ، آواز نہ آئے. تو اب دو پوائنٹ ہمیں مل گئے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنی ہے کیا کرو؟ نمبر ایک، سختی میں صدقہ دو. اور صدقے، سختی میں صدقہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی کہ خود غرض مت بنو، خود غرض مت بنو، دوسروں کی سوچو، دوسروں کو اچھائی دو، جتنا دو گے تمہیں ملے گا، یہ علیحدہ قانون ہے، بڑا طولانی قانون، یہاں پہ وقت نہیں. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ کھل کے ملو، چہرہ کھلا ہوا ہو. چہرہ کھلا ہوا کیا مطلب؟ وہ سیلس مین والا چہرہ کھلا نہیں، اندر سے باہر سب ایک جیسا، چہرہ کھلا، دل بھی کھلا. جب ہمیں دشمنوں سے منافقت کرنی پڑے تو شاید کوئی وجہ ہو. وہ کون سا بدبخت ٹائم ہے جب دوستوں سے بھی منافقت کرنی پڑتی ہے؟ تصور کریں یہ کیسی زندگی ہے، اپنے بچوں سے منافقت کرنی پڑ رہی ہے نعوذ باللہ تعالی، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی ہے، کھلی زندگی ہے، دل کھول کے ملتا ہے انسان، خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نہ کہ خوش ہوتا ہے تو وہ چہرے کے اوپر خوشی لاتا ہے، اندر گالیاں بکرا ہوتا ہے، یہ کہاں کی زندگی ہے؟ دو باتیں، اور تیسری بات ایک اور فرمائی، وہ بہت ہی عجیب نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وقت نہیں میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. فرمایا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. کیا مطلب اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں؟ آپ خود تصور فرمائیں، انسان سونے کو سونا سمجھے تو یہ انصاف ہے، لیکن اگر کوئی سونے سے لوہے کا کام لے تو بھائی یہ ناانصافی ہے. سونے سے لوہے کا کام تھوڑی لینا چاہیے، سونے سے سونے کا کام لینا چاہیے. اگر مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا کسی کے پاس سونے کا ایک تار تھا، اس نے کیا کیا، وہ کپڑے ٹانگنے کے لیے النگنی بنا دی اس کی۔ او بھائی، سونے کے تار سے النگنی تھوڑی بنتی ہے، وہ لوہے کا تار لگاؤ، اس کے اندر کوئی رسی لگاؤ جس کے اوپر گیلے کپڑے ٹانگتے ہیں تاکہ خشک ہو جائیں۔ یہ تم نے سونے کا تار لگا دیا یہاں پہ جس کے اوپر گیلے کپڑے ٹانگ رہے ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، کیا کرے؟ اپنے آپ سے پوچھے، یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں، یہ میرے کرنے کے قابل ہے؟ یہ جو خدا نے مجھے نفس دیا ہے، یہ اس کی شان میں ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نفس کے ساتھ انصاف کرے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے۔ خدا نے مطالعہ اس کو پھر من روحی تعبیر کیا، جس کو خدا نے اتنے ریگارڈز دیے ہیں، وہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے ساتھ انصاف یہ ہے، یہ کروں، یہ انصاف ہے۔ بڑا نفیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو علی سینہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ابو علی سینہ وہ کہاں کے، یعنی جسے کہتے ہیں معلم، ایسے سکھانے والے دنیا کو، جس کا پتہ نہیں اس نے کسی سے سیکھا بھی نہیں تھا۔ ابو علی سینہ کا حساب کتاب یہ کہ سیکھا کسی سے نہیں تھا، اور دنیا کا ہر سائنس آتا تھا ان کو، اور وہ خود بیان کرتے تھے کہ مثلا میں جاتا تھا، اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں جاتا تھا مسجد میں، دو رکعت نماز پڑھتا تھا، مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو وہ اس ٹائپ کے تھے، ابو علی سینہ بہت غیر معمولی انسان اس معاملے کے اندر، لیکن ایک مشکل کے ساتھ تھی، وہ کیا، اپنی کچھ ان مجبوریوں کی وجہ سے، مثلا مجھے کتابیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، بادشاہوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایک گاڑی کے اندر جا رہے تھے، اس زمانے میں تو بڑی گاڑی تمتراک جو تھا وہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتا تھا، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس زمانے میں جو سیوریج کی لائنز نہیں ہوتی تھیں، تو ہر گھر کے برابر میں ایک کنواں ہوتا تھا، یہ سارا جو ویسٹ ہوتا تھا وہ اس کنویں کے اندر چلا جاتا تھا۔ وہ ہم نے بھی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ قمے کرائے پہ لیا گھر، تو اس کا کنواں ہمارے سامنے ہی بنا تھا، کہ وہ ویسٹ سارا اس کنویں کے اندر جاتا تھا، اور وہ کنواں جو ہوتا تھا وہ مثال کے طور پر مثلا پانچ دس سال میں، پانچ سات سال میں، ڈیپینڈنگ کہ وہ کتنا بڑا آپ نے کھودا اور کتنا آپ نے اس میں ویسٹ ڈالا، وہ بھر جاتا تھا۔ اب جو بھر جاتا تھا تو بندہ اتر کے اس میں سے گندگی نکال کے پھینکتا تھا۔ ایک بندہ اترتا تھا اس گندگی میں، جو ٹوائلٹ کی گندگی ہوتی تھی، جو سڑی کئی سال، اس میں وہ اترتا تھا، بالٹی بالٹی بھر کے نکال کر اس کو پھینکنا ہوتا تھا۔ اس بندے کو کہتے تھے کناسا۔ اب آپ اس کو پتہ نہیں آپ جمعدار کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، اب یہ جو پیشہ ہوتا تھا نا، یہ دنیا کا، اس زمانے کی دنیا کا کثیف ترین پیشہ تھا، کہ اس کے وجود میں وہی بدبو آنے لگتی تھی اس کے جسم میں سے، اور یہ تھا وہ تھا۔ آج کل تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہیں قوم میں کچھ جگہوں کے اوپر، تو وہ انہوں نے پائپس لگا دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، انہوں نے اس کنویں سے ایک پائپ جو ہے کنیکشن دیا ہوا ہوتا ہے، جیسے باہر سیل ہوتا ہے، پھر یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، بس وہ لگاتے ہیں، سکر نکال کے لے گئے، ہیڈ ویکیوم کر لیتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو وہاں پہ وہ جناب علی قدیم زمانے میں بندہ اترتا تھا، نکالتا تھا، اس کو کہتے تھے کناسا۔ اور کناسے کا کام تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا تھا۔ اب ابو علی سینہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک کناسا کھڑا ہے اور ایک شعر پڑھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، اے نفس، دیکھ میں نے تجھے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ کناسا یہ کام کرنے والا، اور کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، دیکھ اے نفس، میں نے تجھے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ ابو علی سینہ رک گئے، کہنے لگے، تیرا شغل کیا ہے، پیشہ کیا ہے، معلوم تھا کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ کہا، یہ کہ کیا شعر پڑھا ہے، بے عزت نہیں ہونے دیا، اور کیا ہونا تھا؟ کہنے لگا، اور یہ ہونا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے سر جھکاتا، اور یہ ہونا تھا جو میں نے نہیں کیا، تو نے کیا۔ انصاف اپنے نفس سے کرو، ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے نفس کا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ، اسی اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آؤ۔ بقول اس کناسے کے، گندگی اٹھا لو، غلامی مت کرو، گندگی اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، غلامی نہیں کرو، آزاد انسان بنو۔ اب یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا بھائی، نفس کے ساتھ انصاف۔ اب بدترین غلامی، میں آپ کو عرض کروں، بدترین غلامی خواہشات کی غلامی، بدترین غلامی خواہشات کی غلامی ہے، اور اگر کوئی خواہشات کی غلامی میں پڑے تو کتے کی غلامی بھی جھیلنی پڑ جائے گی، پھر جھیلنی پڑ جاتی ہے، ہر ایک کی غلامی جھیلنی پڑتی ہے جب کوئی خواہشات کی غلامی میں پھنس جاتا ہے۔ انصاف کرے اپنے نفس کے ساتھ، ایک اسٹینڈرڈ بنائے، اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آئے گا۔ تو بڑا یہ جو روایت ہے، یہ بڑی عجیب نفیس روایت، کہ اس نے ایسے معیار دیے زندگی کے جو انسان کو بلند کر دیں اچانک، کہ فرمایا کہ نمبر ایک، الانفاق فی الاقطار، سختی میں صدقہ دے، دوسرا فرمایا کیا؟ کہ لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے ملے، لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے ملے. اب وہ کھلے دل سے ملنے کا میں نے آپ کو تعبیر بتا دی کس طریقے سے، صرف چہرہ کافی نہیں ہے، بس دل کھلا ہوا ہو. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، نفس کے ساتھ انصاف کرے. اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے، دیکھنے میں سختی میں ہوتا ہے، اندر سے مزے میں ہوتا ہے، اندر سے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کمال مل گیا، بالکل وہی کرنا سے والا عالم کہ بو علی سینا، حتیٰ بو علی سینا بہت بہت بلند نام ہے، بو علی سینا کا نام بہت بلند ہے. اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہم لوگوں کو غلط پتا ہو کہ بو علی سینا کا ہے. اللہ کہہ رہے کہ کسی بو علی سینا کے دشمن نے گڑا ہو یہ واقعہ، چونکہ بو علی سینا کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے. تو اتنے سے کناسے کے ہاتھوں یہ جملہ پھیلایا ہوا میچ نہیں کرتا ہے بو علی سینا کی شان میں، تو انشاءاللہ غلط ہوگا، لیکن مشہور ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا. تو خدا چاہتے ہیں ہم بلند ہوں، ہم اچھی زندگی گزاریں، حیات طیبہ نصیب ہو، اور اس حیات طیبہ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ خدا ہم سے دور کروانا چاہتا ہے. کہتے ہیں دور کرو ان سب کو، میں آپ کو بلند کروں. ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سامنے اتنی مثالیں پروردگار عالم نے رکھی، اور چونکہ ہم ماہ محرم کے اندر ہیں تو ظاہر ہے ہمیں کربلا سب سے پہلے نظر آنی چاہیے. کہ جس طرح کربلا نے انسانوں کو آزاد بنا دیا، جس طرح کربلا نے انسانوں کو طبیعت میں بلند کر دیا، کہ حتیٰ وہ جو یزید کے لشکر میں تھے اگر وہ بلندی کے قابل تھے تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، عظمتوں تک پہنچ گئے. زہیر بن قین بجلی کی طرح ہمیشہ سے اس کیمپ کے نہیں تھے، لیکن موقع ان کے اندر آیا تو انہوں نے قبول کر لیا. لیکن یہ بڑا عجیب نفیس واقعہ ہے جو حضرت زہیر بن قین بجلی کا ہے، کہ جب سید الشہداء کے نمائندے آئے خیمے میں اور کہا کہ بھائی آپ کو امام حسین بلا رہے ہیں، تو کہا کہ تم جاؤ اور میں فیصلہ کر کے آؤں گا. تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ زہیر تمہیں کیا ہو گیا، وہ رسول کا نواز تھا. اچھا یہ لوگ امیر مومنین کے کیمپ کے لوگ نہیں تھے، یہ امیر مومنین کے مخالف کیمپ کے لوگ تھے، تو لیکن طبیعت میں دونوں بلند تھے، ان کی زوجہ بھی اور وہ بھی. تو انہوں نے کہا ان سے زہیر سے کہ زہیر تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ نواس رسول ہیں، نواس رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ میں سوچ کے جاؤں گا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، جبکہ یہ میں بتا رہا ہوں علوی نہیں ہیں، یہ لوگ علوی نہیں ہیں، دوسرے کیمپ کے ہیں. لیکن کہا کہ نہیں یہ بات اچھی نہیں ہے، ہماری نفس کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ نواس رسول بلائے اور ہم نہیں جا رہے. تو زہیر نے جواب دیا کہ بھائی میں جو نہیں جا رہا ہوں وہ تیری وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، میں تمہاری وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے بنی امیہ طبیعت میں کیا ہوتے ہیں، میں طبیعت میں پہچانتا ہوں بنی امیہ کو. بنی امیہ خبیث ہوتے ہیں، بنی امیہ جب پستیاں پہ یہ پستیاں دکھاتے ہیں جب یہ جنگ جیتتے ہیں، اور یہ جو پستیاں دکھائیں گے میرے بعد نشانہ تجھے بنائیں گے. چونکہ زہیر بن قین تھے اس طرف کے، تو ان کو پتہ تھا یہاں ہوگا کیا. تو کہا میں تو مر جاؤں گا، میں تو خود جانا چاہوں گا کہ نواس رسول کے راستے میں جاؤں، لیکن میں تو جاؤں گا، لیکن بدلہ یہ تجھ سے لیں گے. تو کہا کہ اگر مجھے جانا ہی ہے نا تو میں تجھے پہلے طلاق دے دیتا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں، تو اپنے باپ کے گھر جا، اور جب تم چلی جاؤ تو میں آزاد ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا امام حسین کا ساتھ دوں گا، شہید ہو جاؤں گا. اس نے کہا نہیں، یہ کہ میں ساری زندگی تو تمہارے ساتھ رہوں اور جب تم حسین کے شہید ہو تو رشتہ ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تم اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو مجھے اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہو کہ میں شہید کی زوجہ کہلاؤں، مجھے اس سے محروم مت کرو. اور تم شہید ہوگے میں بھی فخر کروں گی کہ میرا شوہر حسین پہ شہید ہوا ہے، ہم شہادت چاہیں گے، ہم شہادت سے رابطہ کیوں توڑ لیں اپنا رابطہ. تو تم یہ ہرگز یہ کام نہ کرنا. تو اس نے کہا پھر حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حل یہ ہے کہ حسین کی بہن بھی تو ساتھ آئی ہیں. تم نے کہا کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ بدلہ نکالیں گے، تمہاری بات صحیح ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں بدلہ نکالیں گے، لیکن تم یہ بھی تو بتاؤ کہ حسین کی بہن ساتھ ہیں یا نہیں. تو نے کہا ہاں حسین کی بہن ساتھ ہیں، ہمیں پتہ یہی چلا. کہا اگر حسین کی بہن ساتھ ہیں تو جو زینب کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم رشتہ نہیں توڑیں گے، ہم رشتے باقی رکھیں گے. اور عزیزو دیکھو یہ جو حضرت زہیر بن قین بجلی کی زوجہ نے مومنوں کے سامنے آنکھیں کھول دی حقیقت، کہ بھئی شہادت کا مقام اتنا بلند مقام ہے کہ ایک عورت کے لیے شہید شوہر سے رشتہ مجھے نہیں توڑنا ہے، شہید شوہر سے رشتہ باقی رکھنا ہے مجھے، اور اس کے بعد جو قربانیاں دینی آئیں۔ تو اب آپ تصور فرمائیے بی بی زینب کا وجود کتنے لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ تو میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ عصر عاشور سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کو حوصلہ امام حسین سے تھا، لیکن عصر عاشور کے بعد یتیموں اور بیواؤں کو حوصلہ زینب کبریٰ سے تھا، بی بی زینب کبریٰ۔ اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے اس کردار کو اتنا خوبی سے جانتی تھیں اور نبھا رہی تھیں، اگر کسی کو ایک علامت دیکھنی ہو تو اس موقع پہ دیکھے جب شام غریبہ کے بعد سب بچوں اور عورتوں سے کہا سب جو جاؤ زینب پہرا دے گی۔ اللہ یہ کون مخدرہ ہے جو کہہ رہی ہیں تم سو جاؤ میں پہرا دوں گی، جس نے ابھی دو جوان قربان کیے، اس کے دو بیٹے ابھی قربان ہوئے، ان کے 18 بھائی ابھی قربان ہوئے، بھائیوں کے سروں کو نیزوں پہ انہوں نے دیکھا ہے، لاشوں کو پامال ہوتا انہوں نے دیکھا ہے، بچوں کے لاشیں مقتل سے یہ اٹھا کر لائی ہیں، اور حوصلہ علی کا ہے تم لوگ سو جاؤ۔ اللہ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمام صحيح۔